لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 12ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے 12ویں پارے کا جب شروع ہوتا ہے تو تقریباً کچھ آیات پہلے ہی جو سورہ ہود شروع ہو چکی ہے تو ساری کی ساری سورہ ہود اس پارے کے اندر ہے نصف سے زیادہ تھوڑا سا نصف سے زیادہ جو ہے وہ پارا اس کے اندر ہے اور اس کا ایک چوتھائی پارے کا حصہ جو ہے یا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ سورہ یوسف کے اوپر بھی مشتمل ہے تو انشاءاللہ آج ہم دونوں سورتوں کا ایک پوری سورت کا اور ایک آدھی سورت کا جائزہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اس میں سورہ ہود جو ہے وہ مکی سورت ہے اور یہ بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جب 11 سے 13 نبی کا جو دور تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں آخری دور کہا جاتا ہے نزول کے اعتبار سے اور اس میں جو ہے نازل ہوئی اور یہ سورہ یونس کے بالکل ساتھ نازل ہوئی جیسے ہم نے سورہ یونس کے ساتھ کہا تھا کہ اس کے مضامین جو ہے جوڑا بھی اس کے سورہ یونس کے ساتھ اس کے مضامین کا اس کے مضامین سورہ یونس سے ملتے جلتے ہیں لیکن ایک فرق ہے کہ سورہ یونس کے اندر دعوت کا رنگ جو ہے بہت نمایاں ہے استدلال ہے آپ کو پتا ہے کہ آفاق سے اور کائنات سے جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ پیمائش بھی جو ہے وہ کی گئی تھی لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ اس میں واضح و نصیحت اور تنبیہ کا رنگ بہت زیادہ ہے یعنی تنبیہ کی گئی ہے سرزنش کی گئی ہے اور جلال بہت نمایاں ہے اور ایسے ہی لگتا ہے کہ بس جیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کسی کہیں کسی بھی لمحے جو ہے وہ آیا ہی چاہتا ہے تو جتنی بھی یہ باغی اور نافرمان قومیں تھیں گناہ گار قومیں تھیں ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب جس طریقے سے ہوا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب دے کر ان قوموں کو نیست و نابود کر ڈالا تو یہ ایسے ہی ایک کے بعد ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے یعنی مسلسل جو ہے وہ 6-7 قوموں کے اندر جو ہے وہ سے مسلسل اس کا ذکر ہے قوموں کا اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ چونکہ یہ جیسے ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نابود کیا ہے کہ قوم جو ہے قریش مکہ اور مشرکین مکہ اور یہ بھی اسی جرم کے اندر مبتلا ہے کہ ان کے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے تو ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب کچھ جو ہے سفید بال آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہے بوڑھے ہو رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیعہ وطنی ہودم و اخبار مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے یعنی مجھے فکر لگی رہتی ہے ہر وقت کہ کہیں اللہ کا عذاب بس آیا ہی نہ چاہتا ہو اور ان کو عذاب جو ہے وہ عذاب استحصال آ ہی نہ جائے اور ان کو نیست و نابود نہ کر ڈالے تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے اور اس میں رسولوں کے حالات ہیں یعنی ان تمام رسولوں کے حالات ہیں جن کا تذکرہ سورہ یونس میں اجمالی طور پہ ہوا تھا اب تفصیل یہ بھی دونوں صورتوں کا فرق ہے کہ وہاں پہ بریفلی مینشن کیا گیا تھا کہ یہ 6 قومیں ہیں جو پرنسلہ کے اندر جزیرۃ العرب میں رہی ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام اور اب ان کی تفصیل جو ہے اور ہلاکت تفصیل یہاں پہ صورت کے اندر جو بتائی گئی یہ بڑا وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف کو ہر طرح کے الزامات لگائے جا کبھی کہا جاتا تھا کہ آپ جھوٹ کر لیتے ہیں طرف سے یہ بنا لیتے ہیں اور کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ سحر ہے اور جادو ہے خانت ہے اس طرح کے الزام لگائے جاتے تھے اور دوسری طرف آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بڑا سخت اطلاع کا دور تھا یہ وہ دور تھا جب قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھا بنو ہاشم ان کا سوشل بائیکاٹ جو ہے بائیکاٹ کر رکھا تھا ان کا سماجی مقاطع کر رکھا تھا اور آپ جو ہے شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ آپ کے بنو ہاشم جو ہے محسوس تھے تو بڑا ہی سخت جو ہے اطلاع کا دور گزرا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مشکل حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اس وقت یہ صورت اتاری اس میں اللہ تعالیٰ کے دو قوانین کا بھی ذکر ہے ایک یہ ہے ہلاکت قانون ہلاکت اقوام ہے کہ اللہ تعالیٰ کب قوموں کو ہلاک کرتا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اس وقت ہلاک کرتا ہے جب رسول کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے اور وہ قومیں پھر رسول کے دعوت کو ٹھکرا دیتی ہیں, تکذیب کرتی ہیں, چھڑا دیتی ہیں. اور دوسرا جو ہے قانون ہے وہ قانون استبدال اقوام ہے, قوموں کو استبدال تبدیل کر دینا, ایک قوم کی بجائے دوسری قوم کو جو ہے لے آنا. جب یہ جو ہے وہ اسی یہ بھی اس کا پہلے قانون کا حصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جس تو نابود کر دیتا ہے تو پھر دوسری قوم کو جو ہے ان کی جگہ پہ لے آتا ہے اور ان کو پھر جو ہے زمین میں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, کہ کیا جو ہے وہ چلن ہوتے ہیں. جو ہے یہ نافرمان اور مجرم اقوام کی ہلاکت پہ یہ تذکرہ جو ہے صحیح طور پر تو 6-7 رکوع نہیں بلکہ 10 رکوع پر پھیلا ہوا ہے, یعنی یہ طویل حصہ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری کی پوری سورت کم و بیش اسی کے متعلق ہے. اور یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے جھٹلانے والی کذب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا. ان میں قوم نوح کا ذکر ہے, قوم عاد کا, قوم ثمود کا اور قوم لوط کا, قوم شعیب کا اور قوم فرعون کا. یہ 6 قومیں ہیں جنہیں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا. اب ان کی ہلاکت کے ذکر میں قریش مکہ کو بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ دعوت لے آؤ, رسول کی دعوت پر ایمان لے آؤ, ورنہ تمہیں بھی اگر تم نے تکلیف کی تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت اور اس سے مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ تمام رسولوں نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ یہی دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی دعوت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو. اور پھر قریش کے جو اعتراضات تھے جو ہے قرآن مجید کے اوپر کرتے تھے, قرآن سے متعلق جو ہے قرآن نے اس چیلنج کا اعادہ کیا ہے پچھلی سورت کے اندر بھی تھا یونس کے اندر, اور اب یہاں پہ جو ہے وہ پھر اس اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو سمجھتے ہو کہ نبی نے رسول نے خود بنا کے پیش کیا ہے تو پھر تم اس جیسی 10 سورتیں ہی بنانا. تو یہ جو ہے وہ چیلنج دیا گیا. اس کے بعد پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے, پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور یہ تبصرہ بڑا تفصیلی ہے. آپ تقریباً 3500 سے 4000 کی درسی میں یہ جو بلاد مابین نہرین ہے جسے کہا جاتا ہے, دو نہروں کے مابین کا جو علاقہ ہے, دو نہریں, اب دو نہروں سے مراد جو ہے درجۂ فرات اور درجۂ دجلہ ہے, ان کو مابین نہرین کہا جاتا ہے جسے جو ہے تاریخی طور پر میزوپوٹیمیا جو ہے کا علاقہ کہا جاتا ہے. میزوپوٹیمیا علاقہ جو ہے وہ اسی میں حضرت نوح علیہ السلام اور پھر جو ہے اس کے بعد جب وہ سیٹل ہوئی ہے اور بعد میں بھی پھر آپ کی بیٹے جو تھے حضرت سام وہ بھی اسی علاقے کے اندر جو رہے, اگر باقی بیٹے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے. تو آپ نے بھی جو ہے وہ قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے پھر جو ہے اور بڑی طویل دعوت دی اور بڑا طویل عرصے تک آپ دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے انکار کر دیا ماننے سے, اور آپ کی دعوت پر بے شمار اعتراضات کیے. جیسے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کے پاس تو بڑے خزانے ہونے چاہیے, بڑا رچ آدمی ہونا چاہیے, اس کے ساتھ جو ہے فرشتے اترتے ہوں, وہ غیب کا علم جانتا ہو, اور وہ یہ بھی اعتراض کرتے کہ بھائی دیکھو یہ جو تم بھی ایمان لے کے آئے یہ بھی تو چند غریب غربے فقراء مساکین ہیں, یہ پھر کیسی دعوت ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے بڑے بڑے سردار اور علیٹ اور جو ہے وہ طرفین جو ہے ان سے کوئی ایمان نہیں لائے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے. اس میں ان کی جو دعوت تھی وہ قرآن مجید نے مینشن کیا ہے کہ 950 برس تک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ دعوت دیتے رہے, اور بڑی طویل تاریخ ہے اور دعوت تاریخ کا ایک بڑا شاندار باب ہے, اور جو بھی دعوت دینے والے دائین اللہ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اسپاک ہے اس کے اندر, کہ جو تھوڑے سے عرصے کے اندر اس بات سے گھبرا جاتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا. اب دیکھیں کہ جو نوح علیہ السلام کی 950 برس کی دعوت تھی اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ایمان لے گیا ہے, تو بہت ہی قلیل چند ایک لوگ جو ہے جو ایک کشتی کے اندر سوار ہو اور ان میں سے کچھ 6 کہا جاتا ہے یا 15-18 یا اس طرح 80 زیادہ مختلف روایات ہیں, لیکن اتنے بہت ہی اتنی قلیل تعداد کے اندر جو ہے ایمان لے. اس میں ایک بات کا ذکر کیا گیا وہ انسان کی بنیادی مذہبی حق یعنی فریڈم آف فیتھ کا ذکر خاص طور پر کیا, اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تم پہ جو ہے اپنا یہ پیغام جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں میں تمہیں زبردستی نہیں تھوپ سکتا. اگر تم خود ہی اس پیغام سے اندھا بننا چاہتے ہو اور اس پہ جو ہے اجداد نہیں کرتے تو میں تھوپنے والا نہیں ہوں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تمام پیغمبروں نے ایسے ہی کیا. تو یہ انسان کی بنیادی حق جو ہے فریڈم آف فیتھ اس کا ذکر کیا. لیکن یقین یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فریڈم آف فیتھ ضرور ہے لیکن اس کے پھر جو اگر انسان اس کو چوز کرے تو پھر اس کے نتائج کا بھی وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا جو اس کے نتائج ہوں گے. یہ جو ہے پیغمبروں نے یہ نتائج یقینی طور پر لازمی طور پر بتائے اور اسی لیے اس صورت میں انذار کا موضوع انذار کا پہلو بہت نمایاں ہے. انہوں نے یہ انذار اور یہ خبرداری جو ہے پہلے سے کیا. نوح علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور یہ پیش قیامت کی اس بات کا کہ اس قوم کو پانی کے اندر غرق کیا جائے گا. تو ظاہر ہے وہ اس بات کا بھی بہت مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بالآخر آسمانوں سے اور زمینوں سے جو ہے وہ پانی کے بند کھول دیے اور سیلاب کا پانی زمین پر ہر طرف چھا گیا اور ایمان والوں کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کروایا. باقی ساری قوم جھٹلانے والی پانی میں غرق ہو گئی. اور پھر خاص طور پہ ایک جو ہے مکالمہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے کا جو ہے ان کا بیٹا بھی ڈوب جانے والوں کے اندر جو ہے شامل ہو گیا. اور یہ وہاں پہ ایک کافی مکالمہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آ جاؤ کشتی کے اندر, لیکن وہ کہتا کہ نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں یہ مجھے بچا لے گا. لیکن بالآخر پہاڑ بھی اس کو بچا سکا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ان کا بیٹا خود سمندر کے اندر جو غرق ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ جب اللہ جب جو ہے کوئی بھی فیصلہ اس طرح کے چھپانے پہ آتا ہے وہ بالکل بے داغ طریقے سے جو ہے چھپا دیتا ہے اور کسی کی کوئی روح رعایت نہیں کی جاتی اس کی ذات میں, چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو. یہ قرآن مجید سے ہمیں جو سبق ملتا ہے. اور ایک اور اس ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایمان اور کفر کے جو فیصلہ کن مارکا ہے اس میں جو ہے یہ جو ہے وہ دین کا تقاضا ہے کہ خود مومن بھی حسب نسب کے جو رشتوں ہیں ان کو بھول کر جو ہے رشتہ حق کے سوا دوسرے سارے رشتے داروں کو جو رشتوں کو جو ہے وہ کاٹ دے. سب سے اوپر سب سے اہم سب سے آگے جو رشتہ ہے وہ حق کا رشتہ ہے, وہ دین کا رشتہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اور اس موقع پر پھر خون اور رشتہ داریوں کا خیال کرنا پھر اسلام کی روح کے منافی ہوگا. اور دیکھیں کہ یہ وہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام نے اور جو قرآن نے دی ہے. تو پھر بہت کلیئر عرصے کے اندر پہلے ہی اسلام کی پہلی ہی جنگ کے اندر جنگ بدر کے اندر پھر لوگوں نے اس کا شاندار مظاہرہ کیا کہ پھر جو ہے وہ بھائی بھائی کے خلاف اور ماموں بھانجے کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف اور اس طریقے سے آئے. مسلمانوں نے پھر اس کی کوئی روح رعایت نہیں کی کہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں کون ہوگا, اس لیے کہ یہ ایک دین کا تقاضا تھا. اس کے بعد پھر قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ یہود علیہ السلام نے جو ہے وہ توحید کی دعوت دی. یہود علیہ السلام یہود علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم عاد کی طرف اور انہوں نے بھی جو ہے اسی توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے استغفار کا راستہ اور توبہ کا راستہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی اور کہا کہ اگر تم توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے معاشی حالات کو تمہیں بارشیں عطا کرے گا جو خوشحالی کا پیش خیمہ ہے اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. مگر انہوں نے رب کی ناشکری کی اور آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی وہ بھی جو عذاب تباہ کر دیا اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور جو ہے وہ یہ جو بات جو استغفار کی اور توبہ کی ہے یہ نہ صرف اس جو ہے قوم اور رسول کے ساتھ وابستہ تھی بلکہ یہ تمام قوموں کے ساتھ تمام رسولوں کے ساتھ اور اس امت کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی فالوورز کے لیے بھی ہے. جب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کرے گا ان کو جو ہے خوشحال ان کو مستحکم کرے گا اور خوشحال کرے گا. قوم سمود کی علاقت کا تذکرہ ہے, یہ قوم مدینہ کے شمال میں اسے آج کل مدائن صالح کا جو ہے کہا جاتا ہے اس میں آباد تھی اور ان کو یہاں پہ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی طرف اور آپ نے بھی انہیں توحید کی دعوت دی اور توبہ استغفار کی دعوت دی. دیکھیں کہ یہ توبہ استغفار کی دعوت سارے رسول جو دے رہے ہیں. انہوں نے معجزہ طلب کیا تو ایک کنڈی کو جو ہے پیدا کیا گیا اور پھر انہوں نے دعوت کا بھی انکار کیا رسول کی دعوت کا اور کنڈی کو بھی مار ڈالا. تین دن کی مہلت کے بعد ایک زوردار دھماکے کے اندر جو ہے کہ بابل میں لوط کے علاقے سے تذکرہ ہے, کس طریقے سے لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں آئے, یہ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی اور لوط علیہ السلام کی دعوت انہوں نے رد کر دیا تھا اور اس دانت میں مبتلا تھے, اس دانت کو جو ہے جاری رکھنے میں لوط علیہ السلام کی شدید مخالفت کر رہے تھے, آپ کا ان کو جو ہے تنقید کرنے, کرٹیسائز کرنا سخت ناگوار گزرتا تھا, بالآخر پھر آپ کو جو حکم دیا کہ آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے رات رات نکل جائیں, اور اللہ نے پھر اس بستی کو پتھروں کی بارش برسا کر ان سب کو جو ہے تہس نہس کر دیا, اور اس کے بعد پھر بستی کو اٹھا کر جو ہے پھر اونھا جو ہے واپس جو ہے زمین میں مار دیا اور وہ زمین میں دھنس گئی, اور روایت مطابق یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر پانی چڑھایا. تو اس کے بعد پھر جو قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ہے, اور شعیب علیہ السلام جو ہے اہل مدین جنہیں قرآن میں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے ان کی طرف بھیجے گئے, آپ نے بھی وہی دعوت دی جس کے رسول جو دیتے رہتے. یہ قوم خاص طور پر رزق حرام کی خوب کرتی, یعنی رزق حرام ان کے منہ کو حرام لگا ہوا تھا, ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور سیکولر ذہنیت یہاں پہ تھے کہ بھائی دیکھو یہ دین جو ہے نا یہ ہمارے معاملات کے اندر مت گھسیٹ لاؤ, یہ اس طرح کی ذہنیت تھی, دین جو ہے الگ ہو, دنیا الگ ہو, یہ جو ہے تم کام کرو, دین کو ادھر نہ آؤ. اور شعیب علیہ السلام کو کہتے کہ تمہارا کیا تمہاری نماز یہ جو تم پڑھتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر, ہمارے معاشی معاملات کے اندر, ہمارے کاروباری معاملات کے اندر تم دخل دو؟ تو گویا ان کا ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو نماز ہے یہ تو مسجد کی چار دیواری تک محدود ہو اور اس کی عملی زندگی کے اندر اس کے کوئی اثرات نہ جو ہے داخل نہ ہوں, لیکن اسلام میں جو دین ہے یہ جان لینا چاہیے. یہاں سے بھی اور قرآن مجید میں ہر دوسری جگہ سے جہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین جو ہے یہ کسی شخص کا نجی معاملہ نہیں ہے, اس گھر کے اندر پوجا پاٹ کر لی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے, بلکہ صحیح نماز تو ہے ہی وہی جو ہمیں تجارت میں بھی اور سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو اپنی لپیٹ کے لے لیں اور ہر پہلو میں جو ہے وہ رہنمائی مشتر کرے. تو شعیب علیہ السلام نے بھی انہیں بادامالیوں کی توبہ کی دعوت دی اور اسے جام سے ڈرایا, لیکن وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر ڈالا. پھر اس کے بعد آل فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس قوم کی طرف, انہوں نے بھی جھٹلایا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قانون ہلاکت جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوم کو ہلاک کر ڈالا تھا اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا, اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی آل اور اس کی لعنت فرمائی اور دنیا اور آخرت کے اندر اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. پھر جیسے میں نے کہا کہ قوموں کی ہلاکت اور استغفار کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, ان تمام رسولوں نے جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی دعوت دی, یعنی اگر قومیں اللہ سے استغفار کریں گی, اس کی طرف رجوع کریں گی, ناشکری نہیں کریں گی, اس کی تکذیب جھٹائیں گی نہیں اس کو پیغام کو, تو پھر جو ہے وہ ہلاکت سے بچ سکتی ہیں, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو پھر جو اللہ ان کو اسے جو محفوظ فرمائے گا. قانون ہلاکت کے جو ہے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاحی قوتوں کے ہوتے ہوئے, یعنی پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے اصلاح کار اور سب سے بڑے اصلاح پسند اور یہ سب سے بڑے ریفارمسٹ ہوتے ہیں, تو ان اصلاحی قوتوں کے ہوتے ہوئے جو قوم کی اصلاح اور ان کو دعوت کا کام کر رہی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان قوتوں کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا, لیکن جب تک وہ قوم بالکل پھر جو ہے وہ صاف واضح طور پر جو ہے وہ انکار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ثبت قدم رہنے کی ہدایت کی, بڑے مشکل حالات ہیں, اگرچہ جو ہے سخت اطلاع کا دور ہے, ہر طرف سے جو ہے آزمائشیں ہیں, لیکن فرمایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی اور آپ کو بھی آپ ثابت قدم رہیں, مشرکین کی طرف بالکل نہ جھکیں, کمپرومائز نہ کریں, نماز کو قائم کریں اور صبر جو ہے اس کے اوپر کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر جو ہے مدد آئے گی, اور یہ بالکل ایسے ہوا بعد میں. پھر فرمایا کہ فرائض امامت جو بھی امت جو ہے جس کے ذمہ جو فرض لگایا گیا ہے اس سے غفلت کا الزام نہیں, امر بالمعروف ونہی عن کا فریضہ اگر کوئی قوم نہیں سر انجام دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پہ دوسری قوم کو جو ہے لے آئے گا. اس کے بعد پھر سورہ یوسف ہے, سورہ یوسف جو ہے یہ مکی سورت ہے, 12 نبوی میں, یہ بھی وہی دور ہے, آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو ہے وہ جو ہے وہ نازل ہوئی. آپ کا خاندان جو ہے یہ 11 نبی کے بعد 12 نبی میں جب شعیب ابی طالب میں جو آپ منصور تھے اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے. لیکن اتنی سخت ابتلا کے دور میں جو پچھلا دور تھا 11 نبی اور پھر 12 نبی اس سے بھی زیادہ سخت تھا جب آپ خاندان بھی محسور ہو گیا اور کہیں سے کچھ جو ہے وہ روشنی کی کرن نظر نہ آ رہی ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر چسپا کر کے جو ہے جو ان میں مماثلت تھی وہ مماثلت دکھا کر یہ آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہی جو ہے فتح کامل اور اقتدار آپ کو نصیب ہوگا اور یہ غرب اسلام کی ایک بشارت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص ایک بہترین قصہ قرار دیا. ہم پڑھ لیتے ہیں اس قصے کو لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس قصے کو احسن اور تمام قصوں میں سے سب سے بہترین احسن سپرلیٹو ڈگری میں تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے. اصل میں یہ قصہ اس لیے احسن القصص ہے اس قصے کے اندر جتنی عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں اور اسباق ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے کے اندر ہوں. یعنی جتنی اس میں کمپریہنسونیس جامعیت ہے اس کے اعتبار سے تو اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا جو جس کے اندر اس میں سبق موجود نہ ہو. یعنی اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے اور توحید بھی ہے سیرت اور سوانح بھی ہے سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہیں انسانی نفسیات بھی ہیں اس کے اندر معاشی خوشحالی کی تدبیر بھی ہے دو تقوی کی دستگیری بھی ہے انبیاء و صالحین کا تذکرہ بھی ہے ملائکہ اور شجاعتین کا بھی ہے انسانوں اور جنوں کا بھی ہے چوپایوں اور پرندوں کا بھی ہے بادشاہوں اور تاجروں اور عالموں کے حالات بھی اور جہلوں کے حالات بھی ہیں اور راہ راست سے ہٹ جانے والی ہیلہ باز عورتوں کی ہیلہ سازی بھی ہے اور مکاری بھی اور حیا باخ بھی. اس قصے میں مد و جزر ہے جو ہے وہ گمنامی بھی ہے شہرت بھی ہے غربت بھی ہے ثروت بھی ہے عزت بھی ہے ذلت بھی ہے صبر و ثبات بھی ہے بندگی ہے شہوت بھی ہے. تو کوئی ایسا زندگی کا جو ہے وہ ایسا شعبہ نہیں ہے ایسی کوئی انسانی وصف نہیں ہے اس کے متعلق جو ہے اس میں اس بات موجود نہ ہو. تو اس طریقے سے ان تمام چیزوں نے اس قصے کو احسن اور قصص ایک بہترین قصہ بنا دیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو جو پچھلی صورت تھی سورہ ہود اس میں تو تاریخ قوموں کی جو تاریخ ہلاکت تھی اس میں انذار کا پہلو بہت تھا جلال بہت تھا اس قوم کو ہلاک کیا اور اس قوم کو ہلاک کیا گیا. اس صورت کے اندر تو مشکل حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے. فرمایا کہ دیکھیں وہاں بھی یوسف علیہ السلام کو بھی ایک ایسا مبرسی کا عالم تھا کہ آپ اکیلے 17 سال کے نوجوان ایک کنویں میں اور ایک اندھے کنویں میں اور وہ بھی جنگل کے اندر جو ہے اس میں پڑے ہیں. یعنی آپ دیکھ رکھیں کہ بے چارگی کا اور ہیلپ لیسنیس کا آپ اندازہ کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی حکمت سے اور اپنی تدبیر سے ان کو جو ہے کہاں پہ کہاں مصر کے تخت پہ پہنچایا. تو جو ہے یہ مشکل حالات کے بعد آسانی دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بشارت دی گئی. پھر جو ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی آپ آئرنی آف فیٹ ہے یا کس طرح ایک جو ہے آپ اسے کہہ لیں کہ بڑی جو ہے وہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے دستان پردازوں نے اس کے اوپر جو ہے داستانیں لکھی ہیں اور اسے عشق و محبت کی ایک داستان بنا کے جو ہے پیش کیا ہے. اور پھر اس قصے کے اندر جتنی خوبیاں ہیں اور حکمتیں ہیں اور نصیحتیں اور عبرتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان بے سروپا داستانوں کے اندر گم ہو کے رہ گئی ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہیں. اور قصہ داستان یوسف و سلیخہ کے نام سے جو ہے وہ ملتی ہیں اور ہمارے جو ہے وہ مقررین ہمارے خطیب بڑے جو ہے وہ گا گا کے جو ہے طریقے سے ممبر سے سناتے ہیں. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ایک انتہائی صاف ستھرا کردار اس میں پیش کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. وہ عفت و عصمت اور پاکیزہ سیرت اور اعلیٰ اخلاقی اسلوب کا حامل کردار جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. چاہے آپ جو ہے وہ بالکل بچپن میں تھے یا پھر غلام بنا کر بیچیے یا پھر آپ سی ای او آف دا امپائر جو اس وقت کی سب سے سولائز امپائر تھی اس کی سی ای او بننے تک ہر جگہ پہ یہ سارے اخلاقی اصول جو ہے آپ کے کردار میں جو ہے چھلک چھلک پڑتے ہیں. پھر عصر حاضر آج کل اس قصے کی کیا اہمیت ہے دیکھیں کہ موجودہ دور میں جس طریقے سے عفت و عصمت اور سیرت و کردار کو بالکل ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جو پوری میڈیا کے اندر اور بین الاقوامی طور پر ہر جگہ پہ جو عریانی فحاشی بد اخلاقی اور حیا باختگی کا جو چلن عام ہو گیا ہے جس سے اخلاقیات پامال ہو رہی ہیں, تو ان حالات میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ معاشرے کو اس شیطانی جلغار کے مقابلے میں جو ہے اس پرانی قصے سے رہنمائی فراہم کر کے جو ہے سوسائٹی کو تحفظ دیا جائے, یعنی کس طرح اس کی تعلیمات کو پھیلا کر کہ یہ ہے وہ تعلیمات, یہ ہے وہ پاکیزہ کردار, یہ ہے وہ پاکیزہ کردار جس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اور اس کردار کو وہ جو ہے وہ تمام مومنین اور مومنات کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس قصے کی ہوبہو مماثلت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, آپ جیسے آپ کے بھائیوں نے آپ سے سلوک کیا تھا ویسا ہی قریش مکہ آپ سے کر رہے تھے, آپ کو وطن سے نکال دیا تھا آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بھی اسی طرح اقتدار دیا, اور ایسا وقت آیا جب یہ قریش مکہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے آپ کے سامنے کھڑے تھے, ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر اور آپ سے رحم کی جو ہے توقع کر رہے تھے, تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آج میں تمہارے ساتھ جو ہے کیا کرنے والا, کیا مطلب کرنے والا ہوں, انہوں نے فرمایا کہ انت اخی افضل کریم و انت ابن الاخر کریم, آپ ایک کریم بھائی ہیں, ارے کریم بھائی کے بیٹے, ہم آپ سے جو ہے اچھے توقع سلوک کی توقع رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی فرمایا لا تسقیب علیکم, جو آپ نے فرمایا الجوم اقول کما قال اخی یوسف لا تسقیب علیکم الجوم غفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ میں آج تم پہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے, آج تم پہ مشکریت, تم جو ہے آزاد ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے معاف فرمائے, وہی الفاظ آپ نے کہے, اس طرح کی مماثلت ہے. اب اس قصے کے چند اہم جو ہے جو قصے کے رموز ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو ہے قصے یوسف ایک مومن کے جو امید حوصلے کامیابی کا پیغام ہے, یہ حالات اتنے بھی نامساعد ہو جائیں مایوس نہ ہونا چاہیے, گھبرانیوں سے پریشان ہو کر کام کو چھوڑ نہ دینا چاہیے. پھر یہ بھی حضرت یوسف کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ عاجزی اور فروتنی اور اطاعت و شکر ان کی ذات سے چھلک چھلک پڑتا ہے, جو ایک اعلیٰ کردار کی نشانی ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ فطرت کے جو شاندار جوہر نمایاں ہوتے ہیں آپ کے کردار سے, وہ نمونے اور تقدیر کا سامان ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مرد مومن جو بالکل ابھی 17 سال کی عمر میں جو کنویں کے اندر پڑا تھا اور بہت جلد جو ہے وہ ارلی ہماری عمر کے اندر ہی پھر جو ہے وہ اس نے جو کارنامے سر انجام دیے, چند تک ایک اگر مرد مومن حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بیرجاب ہو, پھر محض اپنے اخلاق سے پورے ملک کو فتح کر لیتا ہے جیسے آپ نے کیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, عفت و عصمت کی حفاظت ہر حال میں کی جانی چاہیے. پھر ہمیں اس کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اپنی نفسانی جذبات پہ قابو رکھنا دین اور دنیا دونوں کی سرخی کا باعث بنتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ امانت اور خیانت میں کسی طرح امانت میں خیانت نہیں کی جانی چاہیے, یہ ہی وہ اخلاق ہے جس کی سب سے زیادہ عکاسی صورت کے اندر کی گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے آخری درجے تک اس کا جو ہے وہ پیکر بنے رہے, جیل جانا پسند کیا, جیل سے نکلنے سے پہلے بھی جو ہے یہ بات پہلے واضح کروائی کہ میں تب جیل سے نکلوں گا جب میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے گا, مجھے بے گناہ اور غیر گناہ جو مجھے جیل کے اندر بھیجا گیا, اور انہوں نے کبھی جو ہے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی, تو یہ بات جو تھی یہ ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ابتلاء و آزمائش جو اب ہو رہی ہے وہ صبر و تحمل سے کام لے, جیسے یعقوب علیہ السلام نے ساری عمر جو ہے وہ صبر سے کام دیا. اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں کا شکوا کرنا جو ہے صبر کے منافی نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اگر لوگوں سے اس کا شکوا کیا جائے تو وہ صبر کے منافی ہے. نبی آپ نے جو فرمایا انما اشکو بسری وحزنی اللہ, میں اپنے اس کی شکوا جو ہے اپنی مصیبتوں کا اللہ سے کرتا ہوں, تو یہ رسول نبیوں نے کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا طائف میں جب آپ کو جو ہے شدید حالات آپ کے اوپر وارد تھے, آپ نے بھی یہ فرمایا تھا اللہم الیک اشکو لا فقوتی وقلت حیلی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, میں بھی اے اللہ اپنے ذوف کا اور اپنی کم قوت ہونے کا اور جو ہے تجھ سے جو ہے وہ تیری وہ شکوہ تیری طرف جو وہ کرتا ہوں, یعنی آپ نے بھی اللہ سے جو اپنی کم قوت ہونے کا اور ضعیف ہونے کا شکوہ کیا, تو یہ جو ہے صبر کی منافی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری جو جو اس حکیم اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ اس کو نافذ کر کے رہتا ہے, وہ اپنے ارادے اور مشیت کو بڑے لطیف و غیظ محسوس طریقے سے نافذ کرتا ہے, اور اس کے جو وہ جو کچھ کرنے والا ہوتا ہے اس پہ جو ہم اگلا قدم کہہ سکتے ہیں وہ کوئی اس کو جو ہے پریم نہیں کر سکتے کہ اللہ جو ہے, کون کہہ سکتا تھا کہ کنویں میں پڑا ہوا ایک بچہ جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ اگلی ایک موسٹ سولائز امپائر کا سیو بنے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دیکھیں کہ مشیت ہے. اللہ غالب امری اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ غالب ہے, اور اس پہ کوئی جو ہے غالب کا مطلب اس پہ کوئی اس کو جو ہے وہ انٹرسپٹ نہیں کر سکتا, کوئی اس کو ایم بھی نہیں کر سکتا, کوئی اس پہ غالب بھی نہیں آ سکتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی نفسانی میلانات رکھتے ہیں, ان کے اندر بھی انسانی جذبات ایسی ہوتے, مگر ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل لمحات میں بھی وہ ان 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 نفسانی میلانات پر جو ہے قابو جو ہے رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کتنا طویل عرصے اور ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور یوسف کو ان کے پاس لے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے خود فرمایا کہ میرے بچوں اللہ تک مطلب رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس. ایک سبق اس کا یہ بھی ایک دعوت ہر حال میں جاری رہنی چاہیے, چاہے قیدخانہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو. دعوت مومنانہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ہونی چاہیے اور مؤثر انداز میں ہونی چاہیے. یہ جو قرآنی قصہ ہے یہ اسلام کے طرز تعلیم و تربیت, حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا جس طریقے کی تربیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تھی, اور اسلامی دعوت و تحریک مقاصد خوب جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا کردار اور اعلیٰ اوصاف عمل بنا دے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کے کردار کی صورت میں کیا گیا ہے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بما فیه من الآیات و الذکر الحکیم. استغفر اللہ لی و لکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور.